بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام، یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے. ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے www.quransunnah.com.
رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا جو کہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت. اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن راستہ تو سارے انسانوں کو بتاتا ہے، جس معاملے کو اختیار کر کے اور جس راستے پر چل کر کے انسان کامیاب ہو سکتے ہیں، اس راستے کے بتانے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. سارے انسانوں کے لیے وہ تعلیم کھلی ہوئی ہے، لیکن اس تعلیم سے فائدہ سارے لوگ نہیں اٹھا سکتے ہیں. اس تعلیم سے فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے جو متقی ہوں، پرہیزگار ہوں. متقی اور پرہیزگار ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی چھڑی لے کر کے چلنے لگے، جوانی میں بڑھاپے کا انداز اختیار کر لے اور ساری دنیا سے کٹ کر بے تعلق ہو جائے تو متقی ہو گیا، اور ان میں سے کوئی کام کر رہا ہے تو تقویٰ اس کے اندر نہیں ہے. یہ مفہوم اور یہ مطلب نہیں ہے جو لوگوں نے اپنے ذہن میں عام طریقے سے جمع لیا ہے، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے خیر اور شر کے پہچاننے کی. وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے نفس انسان کی جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، درست کیا، اور اس کے بعد اس کو اس کے فجور کا بھی الہام کیا اور اس کے تقویٰ کا بھی الہام کیا. یعنی ہر نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تمیز رکھ دی کہ یہ چیز خیر اور بھلائی کی ہے اور یہ چیز شر اور برائی کی ہے. عام طور سے جو چیزیں خیر ہیں وہ بھی انسان سمجھتا ہے اور جو چیزیں شر ہیں ان کو بھی انسان سمجھتا ہے. اب انسان اگر یہ فیصلہ کر لے اور اس بات کا عہد کر کے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے کہ جو چیزیں خیر کی ہیں ان کو ہم اختیار کریں گے اور انہی پر چلنے کی کوشش کریں گے، اور جو چیزیں شر کی ہیں ان سے ہم بچیں گے اور ان سے دور رہنے کی کوشش کریں گے، تو یہ پہلا فیصلہ جو اس کا ہوگا کہ ہم خیر کو اختیار کریں گے اور شر سے بچیں گے، یہی فیصلہ اصل میں تقویٰ کی بنیاد ہے. جب اس نے یہ فیصلہ کر لیا اور عملاً اس کو اختیار کرنا شروع کر دیا تو اس نے تقویٰ کو اختیار کر لیا. اور اگر اس فیصلے سے وہ الگ تھلگ ہے اور کسی اپنے مقصد اور حرص کے پیچھے وہ خیر و شر کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہے. ایک آدمی تجارت کرتا ہے، دکان کھولے ہوئے ہے، خوب جم کر کے کاروبار کر رہا ہے، لیکن اس نے پورے کاروبار کی بنیاد اس پر رکھی ہے کہ میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، کسی کا مال ہڑپ نہیں کروں گا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا، بلکہ آدمی کو صحیح مال دوں گا، صحیح ریٹ سے دوں گا، اس سے پیسے صحیح طریقے سے لوں گا اور پیسے بھی صحیح طریقے سے ادا کروں گا. تو جتنی لمبی چوڑی بھی دکان کھول لے اور جتنا بھاری بھرکم بھی کاروبار شروع کر دے وہ بہرحال متقی ہے. جب تک اپنے کاروبار کو وہ اپنی ایمانداری پر چلا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ملحوظ رکھے ہوئے ہے، وہ جتنا بڑا بھی کاروبار کر لے بہرحال وہ تقویٰ کی بنیاد پر کام کر رہا ہے اور وہ انسان متقی کہلائے گا. ایک انسان اس کے برخلاف یہ سوچتا ہے کہ صاحب چلو کسی کو دھوکہ دے کر کے مال نقلی ہے، اصلی مال بتا دو اور کچھ پالش لگا کر کے اصلی کی شکل بنا دو، اور جو آدمی آیا ہے اس کو کوئی پرانا مال نئے کے نام پر دے دو، غرض مختلف انداز سے دھوکے دو، ریٹ جو عام طریقے سے مقرر ہے قسم کھا کر کے اس کو بتا دو کہ ریٹ یہ نہیں بلکہ یہ ہے، اور اس طریقے سے دھوکہ دے کر کے اس سے کچھ زیادہ پیسے وصول کر لو. تو اس طرح سے کاروبار کرنے والا چھوٹے ہی پیمانے پر اس کا کاروبار کیوں نہ چل رہا ہو لیکن تقویٰ کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہے. تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر و شر کی جو تمیز دی ہے اس تمیز کو اختیار کرنے اور اس پر چلنے کی بنیاد پر اگر وہ اپنا کام کر رہا ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر کام کر رہا ہے، اور اگر اس تمیز کو اس نے کھو دیا ہے اور اپنے نفع اور اپنی زیادہ آبادی کے چکر میں اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ صحیح طریقے سے کر رہا ہوں یا غلط طریقے سے کر رہا ہوں، ایمانداری سے کر رہا ہوں یا بےایمانی سے کر رہا ہوں، ٹھیک ٹھیک بتا کر رہا ہوں یا دھوکہ دے کر رہا ہوں، غرض اس کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں وہ تقویٰ سے خالی ہے اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ آدمی متقی ہے. اس ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہی کہ قرآن مجید یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو اس میں کیا خوبی ہے؟ اور تقویٰ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ صرف اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ کے احکام کو اپنے معاملات میں ملحوظ رکھنے کا نام ہے. اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی سے دوری, اللہ کی رضا حاصل کرنا اور ناراضگی سے دور رہنا, اس کو اگر ملحوظ رکھا گیا ہے تو یہ چیز تقویٰ کی بنیاد پر ہے اور یہی سے انسان متقی ہو جاتا ہے. اور اگر یہ بات نہیں ہے, اس سے وہ ہٹا ہوا ہے اور ہر طرح کے فریب سے کام لے رہا ہے, تو ایسی صورت میں وہ چاہے جتنی بھی نماز پڑھتا ہو, جتنی بھی روزے رکھتا ہو, اس کو متقی اور پرہیزگار نہیں کہا جا سکتا. تو اس قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بیان اور فیصلہ یہ ہے, یہ قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت ہے. جن لوگوں کے اندر تقویٰ ہے وہ اس سے رہنمائی پا سکتے ہیں, اور جن کے اندر تقویٰ نہیں ہے, ہوا و حوث ہے, چاہے وہ دنیا کے معاملے میں ہوا و حوث ہو, چاہے دین کے معاملے میں ہوا و حوث ہو, چاہے اپنی انسانی جمعیت اور انسانی جو تعلقات ہیں اس کے معاملے میں ہوا و حوث ہو, ان میں سے کسی بھی معاملے میں اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اختیار کرنے کے بجائے اپنی حوث کے پیچھے چلنے کو پسند کیا, تو ایسا آدمی متقی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں ایک بات تو یہ بتائی کہ یہ سارے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے, یعنی ہر انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ہر انسان کے فائدے کی تعلیم اس کے اندر موجود ہے. دوسری بات یہ بتائی کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے, یعنی اس کی تعلیم سے وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے اندر کی تقویٰ ہے, جو خیر اور شر کو پہچان کر کے خیر کو اختیار کرنے اور شر سے دور رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس فیصلے کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ان کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیے ہیں جو خاصے لمبے ہیں اور اس مختصر سے خطبے میں بیان نہیں کیے جا سکتے. ان اوصاف کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون, کہ جن لوگوں میں یہ اوصاف ہو, نماز پڑھتے ہو, زکات ادا کرتے ہو, غیب پر ایمان رکھتے ہو, اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی اس کتاب قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہو اور اس سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا ہے ان پر ایمان رکھتے ہو, یہ مجملن بیان کیا گیا ہے کہ جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں تو اولئک ھم علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون, ایسے لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور ایسے لوگ کامیاب ہیں. ایک تو جب تک دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اللہ کی ہدایت ان کو نصیب ہے, اور جب اس دنیا سے گزر جائیں گے تو اس دنیا میں بھی کامیاب تھے اور گزرنے کے بعد بھی کامیاب رہے. تو اس کتاب قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید آپ کے لیے مفید ہے, اس شرط کے ساتھ کہ آپ اس کی تعلیمات کو اختیار کرنے کا فیصلہ کریں, اور جب اس کی تعلیمات کو اختیار کرنے کا فیصلہ کریں گے تو اس قرآن مجید کا فائدہ آپ کو دونوں جگہ پر ملے گا, دونوں جگہ پر, یعنی دنیا کے اندر بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. آخرت میں جو فائدہ ملے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں میں بیان کیا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا, جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا ان کے لیے جنت الفردوس میزبانی کی جگہ ہوگی. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کو میزبان بنائے گا اور ان کی مہمانی کرے گا. جنت الفردوس کیا ہے اور اس میں کیسی کیسی نعمتیں ہیں, اس کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں, بہت سی جگہ کچھ تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. کبھی آپ کو کوئی ایسی کتاب ملے جس میں جنت کا نقشہ بیان کیا گیا ہو تو اس کتاب کے ذریعے سے ساری تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے, وہ کیا ہے؟ یہ آپ نے مرتبہ فرمایا کہ تمہارا پروردگار یہ کہتا ہے کہ عادت تو لے عباد یہ صالحین مالا عین الرات ولا عظم سمعت ولا خطر على قلب بشر, کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے, صالح بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل پر اس کا کھٹکا گزرا۔ سوچا بھی نہیں کسی دل نے کہ ایسی بھی نعمت ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے اس طرح کی بڑی بڑی اور عجیب و غریب نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ انسان یہاں اس کو سوچ نہیں سکتا، اس کے دل میں اس کا وسوسہ اور خیال گزر نہیں سکتا کہ ایسی بھی نعمت ہوگی۔ تو اس طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تیار کر رکھی ہیں، اور صرف آخرت ہی کے وعدے پر اللہ تعالیٰ نے ترقہ نہیں دیا ہے۔ حالانکہ اگر یہی وعدہ ہوتا تو انسان کے لیے بہت کافی تھا کہ چلو دنیا کی زندگی مختصر سی سہی، مختصر سی زندگی تکلیفی کے ساتھ سہی، اسی طرح گزر جائے، اس کے بعد ایک دائمی نعمت ملنے والی ہے، تو انسان کے لیے یہی بہت تسلی کی چیز تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو لوگ اس کتاب پر عمل کریں گے ان کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی نعمت تیار کر رکھی ہے، اور بڑی اہم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کرام تنگی میں تھے، پریشان حال تھے، دشمنوں کا خوف و خطر تھا، مختلف بدحالیوں کا شکار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور بتایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لنستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کے سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ ان کو اس زمین میں حکمرانی بھی عطا کرے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان چمٹے سمٹائے تھے، نہایت کمزور تھے، مدینے کے اوپر بھی ان کا کنٹرول نہیں تھا، اپنے آپ کو بھی خطرے محسوس کر رہے تھے۔ اس وقت اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے کہ ان کو زمین میں ضرور خلیفہ بنائے گا، ضرور حکمراں بنائے گا، جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکمراں بنایا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان کو زمین میں حکمراں بھی بنائے گا، اور جس خوف میں اور جس خطرے میں وہ مبتلا ہیں، دوچار ہیں، اس خوف و خطرے کو بدل دے گا، اس کو ختم کر کے ان کے پاس امن لائے گا، اور زمین کے اوپر ان کے دین کو قابو اور اختیار دے گا۔ زمین پر دوسروں کے ادیان کا کنٹرول نہیں رہے گا، بلکہ ان کے اپنے دین کا کنٹرول رہے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، کسی کا کوئی خوف اور کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو اس زمین میں قوت و قدرت دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کیا۔ صحابہ کرام ایمان و عمل صالح پر قائم رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے میں تشریف لے گئے تھے، تو مدینے کی زمین بھی پورے طریقے سے ہموار نہیں تھی۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 برس کے بعد جب وفات پاتے ہیں تو پورے جزیرے عرب پر آپ کا اقتدار قائم ہے، اور ہر چھوٹا بڑا اور ہر طاقت اور کمزور آپ کے تابع فرمان ہو چکا ہے۔ یہ کیفیت تھی۔ اور امن کی تبدیلی کس طریقے سے ہوئی تھی کہ اس جزیرت العرب میں قبائل اپنے اپنے دائرے میں رہتے تھے، اپنے دائرے سے نکل کر کے دوسرے قبیلے کے دائرے میں کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا تھا، یہ کیفیت تھی۔ مگر جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک عورت تنہا اگر بیٹھ کر کے چاہتی تو اس پر ایک مشرقی کنارے سے مغرب میں آ جاتی، شمالی یا جنوبی کنارے سے دوسرے علاقے میں چلی جاتی، اور کوئی آنکھ اٹھا کر تاکنے والا نہیں تھا، کسی کے طرف سے کسی بری نیت کا خطرہ اور اندیشہ تک نہیں تھا۔ اور یہ بات صرف آپ کے زمانے میں نہیں ہوئی، آپ کے بعد چند برس گزرے تھے خلفائے راشدین کے زمانے میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے وسط تک میں حالت کیا ہوئی کہ مغرب میں تیونس کا جو علاقہ ہے وہاں سے لے کر کے مشرق میں چین کی سرحد تک ہر جگہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، اور ہر جگہ اسی طرح سے امن و امان قائم ہو گیا جس طریقے سے کہ جزیرت العرب میں امن و امان قائم ہوا تھا۔ موقع ہوتا تو میں آپ کو تفصیل بتاتا اور بعض واقعات بتاتا، لیکن ایک مختصر اور اجمالی نقشہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ یہ بات اس زمانے میں پیدا ہوئی، اور جب جب مسلمان پلٹ کر کے اسلام کی طرف آئے اور عمل صالح کی طرف آئے تب تب یہ کیفیت پیدا ہوئی. اور جن جن علاقوں میں مسلمانوں نے ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کیا ان علاقوں میں ایسا ہی امن و سکون ہوا اور اسی طرح کی ایمانداری اور اسی طرح کا اطمینان قائم ہوا. اس سے ہم یہ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کر رکھا ہے قیامت تک وہ قائم اور موجود ہے. اور جب ایمان اور عمل صالح اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ نتیجہ ہم کو دکھلائے گا. اس لیے ہمیں سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ ہم سے کیا ہے روزی اور روٹی کا, جس مقدار میں ہمارے لیے مقدر کیا ہے, وہ بہرحال اس صورت میں بھی ملے گا جبکہ ہم ایمانداری کے راستے پر چلیں, اور اس صورت میں بھی ملے گا جبکہ بےمانی کے راستے پر چلیں. اور جتنا اس نے مقرر کیا ہے اس سے زیادہ نہیں ملے گا چاہے جو راستہ اختیار کریں. اس لیے خامخواہ اپنے کردار کے ذریعے سے اپنی آخرت خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے, بلکہ ہمیں اپنے کردار کے ذریعے سے اپنی آخرت بھی سنبھال لینی چاہیے اور دنیا جو سنبھلنی ہے وہ بھی سنبھلے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں حسن عمل کی توفیق دے, ہمارے کردار کو صحیح اور سچا کرے, اور ہمیں دین کو سمجھنے اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ لنا ولکم قرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
جزاکم اللہ خیر. یہ تھے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری حفظ اللہ. ابھی چونکہ اس کیسٹ میں خالی جگہ باقی ہے, ہم آپ کی خدمت میں فضیلت شیخ صفی الرحمن مبارک پوری حفظ اللہ کی دوسری تقاریر کی کیسٹوں کی جھلکیاں ریکارڈ کر رہے ہیں جو ہم سے آپ پراپت فرما کر حاصل کر سکتے ہیں. لیجیے سماعت فرمائیے فضیلت شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کی. محدثین پر اعتراضات کا جواب حضرت شیخ صفی الرحمن مبارک سے رکھے قسم دو کہتے ہیں.
تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ صحیحین میں جتنی بھی متصل مرفوع حدیثیں ہیں, جو بھی متصل مرفوع حدیث ہے وہ سب کی صاحب قطعی طور سے صحیح ہے. صحیحوں بالقطع قطعی طور سے صحیح ہے. وانہما متواتران الی مصنفیہما, اور یہ دونوں کتابیں اپنے مصنف تک متواتر ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وَأَنَّ كُلَّ مَنْ يُحِبُّ الْأَمْرَ السَّيِّئَ فَهُوَ مُتَّبِعٌ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور جو سیئین کے معاملے کی توہین کرے وہ بدعتی ہے اور مومنین کے بجائے اس نے کوئی اور راستہ اختیار. ان کے شاگرد اور ان کے
ہمحصر پر اعتراضات کے جواب کی دوسرے
کے فضل کا اور ان کی پختگی کا اعتراف کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کو بعض علامتیں اور بعض نشانیاں بھی دی جاتی ہیں. دو تین علامتیں ابن حجر نے اور دوسرے لوگوں نے لکھی ہیں اس سلسلے میں. دیکھیے ان کے وراق تھے, امام بخاری کے وراق اوراق لکھنے والے یا نسخے لکھنے والے محمد بن ابی حاتم ان کے منشی. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیچھے جا رہے ہیں. جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھتے ہیں اسی جگہ پر امام بخاری آپ کے بعد قدم رکھتے ہیں. بالکل قدم پر قدم رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. یہ ان کے وراق کا بیان. اور نجم بن فضیل ایک اور ہیں ان کے زمانے کے لوگوں میں سے, وہ بیان کرتے ہیں بالکل تقریباً یہی خواب کہ میں نے خواب دیکھا کہ امام بخاری رحمت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے باہر تشریف اور کہیں جا رہے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے قدم پر قدم رکھتے ہوئے جا رہے ہیں. پھر ایک اور خواب فربری جو امام بخاری کے شاگرد ہیں انہوں نے ابو زید مروزی ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک روز خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ ابو زید کہاں جا رہے ہیں, کہا کہ محمد بن ادریس یعنی امام شافعی کی کتاب پڑھنے جا رہا ہوں. کہا کہ الا متى تدرسو کتاب محمد بن ادریس ولا تدرسو کتابی, کب تک تم محمد بن ادریس کی کتاب پڑھتے رہو گے اور میری کتاب نہیں پڑھو. انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی کتاب کون سی ہے, تو کہا کہ جامع محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری کی جو جامع ہے یہ میری کتاب. تو اس طرح کے خواب ان لوگوں نے دیکھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مرتبہ تو فن حدیث میں ہے. دین کے سلسلے میں وہ ٹھیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کاربند تھے اور ذرا موقع ملتا تھا تو رکوع سجود میں لگ جاتا. ہر رات 13 رکعت نماز پڑھتے تھے اور ایک رکعت سے وتر کرتے تھے, جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور بعض دوسرے صحابہ سے مروی ہے کہ آپ 13 یا 11 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے رات. یہ صورتحال ہے. ایک ان کے
نابینا
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کر رہے تھے اور وہ حدیث سنتے ہوئے سر ہلا رہے تھے. ایک روز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ذرا جاؤ فلاں سے کہو کہ صاحب وہ مجھے معاف کر دیں, اسی نابینا سے کہلایا کہ مجھے معاف کر. انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کون سی غلطی کر دی ہے کہ میں معاف کر دوں؟ پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ کہا کہ بات صرف یہ ہے کہ ایک روز میں حدیث بیان کر رہا تھا, تم جو سر گلا رہے تھے تم اس کو تھوڑی سی ہنسی آ گئی تھی, ہنسی آ گئی تھی. بس یہ ہنسی جو ہے وہ تمہارے سسرے میں تھوڑی سی ہنسی آ جانا یہ بہت غلطی ہے, لہٰذا اس کو معاف کر دوں. اچھا پھر اس کے ساتھ ان کے اندر جہاد کا بھی جذبہ تھا. ان کے شاگرد اب یوسف فرغلی کہتے ہیں کہ ہم لوگ فرغ میں تھے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت تفسیر کی حدیث کی تخریج کر رہے تھے, تخریج کرتے کرتے لیٹ گئے تو کہا کہ میں نے غور کیا کہ ان کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا, لہذا میں نے پوچھا کہ حضرت یہ جو آپ لیٹ گئے ہیں اس میں کیا حکمت ہے؟ تو کہنے لگے کہ دیکھو یہ دشمن کی سرحد کا علاقہ ہے, قریب میں دشمن ہے, ہو سکتا ہے کہ دشمن کی طرف سے کوئی دھماکہ ہو جائے, لہذا ہمیں اس کے لیے بھی مستعد رہنا چاہیے, طاقت باقی رہنی چاہیے جنگ کی. اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں کیونکہ بہت تک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف خدمت کرتے تھے اور دوسری طرف دشمن سے بھی لڑنے کے لیے تیاری کر رکھی تھی. تیر اندازی کا حال یہ تھا کہ فروری جو ان کے ساتھ بہت مدت تک رہے ہیں کہتے ہیں کہ میں اتنی مدت تک امام بخاری کے ساتھ رہا اور وہ ہمیشہ تیر اندازی کرتے تھے, کبھی نشانہ چوکتا نہیں تھا. پوری زندگی میں دو مرتبہ ان کا نشانہ چوکا ہے ورنہ کبھی نشانہ چوکتا نہیں. تیر اندازی بھی یہ مہارت. ایک روز نکلے اور جا رہے تھے, تیر چلایا تو وہاں دریا پڑتا ہے, ندی پڑتی ہے, ندی پر پل بنا ہوا تھا لکڑی کا پل اور وہ رسی سے باندھا ہوا تھا اور رسی کھوٹی کے اندر گاڑ کے باندھی گئی تھی. اب انہوں نے تیر چلایا تو بالکل کھوٹی میں جا کے لگ گیا اور کھوٹی پھٹ گئی. اتنی سی بات ہوئی. اس پل کا جو مالک تھا اس کے پاس انہوں نے پیغام بھیجا اور کہا کہ صاحب ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ آپ کے پل کی جو کھوٹی ہے وہ ٹوٹ گئی یا پھٹ گئی ہے, لہذا آپ ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم اس کو بدل کر کے دوسری کھوٹی لگائیں یا ہم سے اس کا تاوان لیجئے اور لے کر کے اس کو لگوائیں. انہوں نے کہا کہ صاحب میں نے معاف کیا امام کو, معاف کیا تھا کہ میری طرف سے معاف ہے. تو امام بخاری اس پر اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے اجنبی لوگوں کے لیے اس روز 500 حدیثیں بیان کی اور 300 درہم لوگوں پر تقسیم کیا. اس کو آپ ان کی زندگی کو تلاش کر لیجئے, ہر پہلو سے کامل. اس بات کا معاملہ اور آگے بڑھتا ہے.
مجھے ایک اور چیز سماعت فرمائیے, حدیثیں پر اعتراض کرنے والے
حدیث دونوں پر عمل کرنے کے قائل ہیں. ان میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو در پردہ اس بات کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ احادیث کو ساقط کر دیا جائے اور اس کی حیثیت ختم کر دی جائے. احادیث کو ساقط کرنے کے لیے اور اس کی حیثیت ختم کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ نشانہ کس چیز کو آپ بنائیں گے؟ بخاری کو بنائیں گے, صحیح بخاری کو بنائیں گے, صحیح مسلم کو بنائیں گے, کیونکہ ساری امت کا اتفاق ہے کہ یہ سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے اور یہ سب سے زیادہ بزرگ محدث تھے. لہذا جب ان کی کتاب کو ناقابل اعتبار اور مشکوک قرار دے دیا جائے گا تو جو ان سے کم درجے کے لوگ ہیں وہ کتابیں تو بدل جاولا ناقابل اعتبار اور مشکوک قرار پائیں گی. تو اس قسم کی حرکتیں اور کوششیں کرتے ہیں اور ان حرکتوں اور کوششوں کے سلسلے میں بعض چیزیں میں نے سنی ہیں یا دیکھی بھی ہیں. تو یہ بات دیکھ کر کے عجیب حیرت ہوئی اور عجیب تعجب ہوا کہ صحیح بخاری کی یا صحیح مسلم کی جن حدیثوں کا حوالہ دیتے ہیں ان حدیثوں کو صحیح ترجمہ, یا تو صحیح ترجمہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یا صلاحیت ہے لیکن لوگوں کو بھڑکانے کے لیے اور غلط فہمی میں ڈالنے کے لیے جان بوجھ کر کے اس کا غلط ترجمہ اور غلط معنی بیان کیے جاتے ہیں اور اس طریقے سے لوگوں میں غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے. بہرحال اس تفصیل میں اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس قسم کے لوگ کیا باتیں کرتے ہیں اور اس کا کیا جواب ہے, اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. سب سے اہم بات اور بنیادی بات یہ ہے کہ جب قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ہمیں حکم دیا اور آپ کے عمل کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا, آپ کی پیروی کے بغیر ہمارے لیے کوئی راستہ چلنے کا نہیں چھوڑا, تو ایسی صورت میں اگر ہم ان احادیث کو نہ مانیں تو کریں گے؟ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں تو قرآن کی ان تعلیمات پر کیسے عمل؟ اس مسئلے پر آپ غور کیجئے تو سمجھ میں آ جاتا ہے
کہ یہ جو دعوت اور تحریک چل رہی ہے یہ ایک باطل دعوت اور باطل تحریک ہے کہ محدثین کی احادیث کو ناقابل اعتماد قرار. محدثین نے خود اس بات کا انتظام اور فیصلہ کر دیا ہے کہ کوئی حدیث کس صورت میں قابل اعتماد اور قابل قبول ہوگی اور کوئی حدیث کس صورت میں قابل اعتماد نہیں ہوگی اور قابل قبول نہیں ہوگی, ضعیف ہوگی. اس کی تفصیلات انہوں نے خود دے دی ہیں اور ان تفصیلات سے بڑی تفصیلات کوئی نہیں دے سکتا ہے.
وہ الحمد للہ
بات فرمائیے.
دیکھو
اگر شیخ صبر رحمان مبارک کو
شہید کر دیے گئے اور تم میں سے
نبی کے حقوق کو مت کر
پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے لیے کوئی عذر,
یہ بھی لوگ کیسے ہیں,
یعنی تمہارے جیتے جی تمہاری ایک پتلی بھی ہل گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمن پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم قابل عذر نہیں سمجھے جاؤ, فدا کر دو اپنی جانوں کو. تو آپ کی نصرت اور تائید سارے مسلمانوں پر اس طریقے سے واجب قرار دی گئی تھی اور یہ مسلسل ضروری اور واجب ہے. آج آپ کا دین موجود ہے, آپ کی تعلیمات موجود ہیں, آپ کی لائی ہوئی باتیں موجود ہیں, اس کی نصرت اور تائید اور سربندی کے لیے جذبہ جہاد اور جذبہ قتال اور جذبہ فدائیت ایسے ہی ہونا چاہیے جس طریقے سے کہ آپ کے اوپر فدا ہونے کے لیے صحابہ کرام تیار رہتے تھے. چوتھی بات جو اس میں کہی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے وہ یہ کہا گیا کہ وہ تبع نور الذی انزل معہ, وہ نور جو آپ کے ساتھ اتارا گیا اس کی اتباع. یہ آپ کے حقوق کا سب سے بڑا حصہ ہے. جو نور آپ کے ساتھ اتارا گیا وہ قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کی وہ تفسیریں اور وہ بیانات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے ذریعے سے لوگوں کو دیے. اس کی پیروی آپ کے حقوق کا ایک حصہ ہے. اگر کوئی شخص آپ پر ایمان لاتا ہے اجمالی طور سے اور آپ کی تعظیم و توقیر بھی کرتا ہے, آپ کی نصرت و تائید کا بھی جذبہ رکھتا ہے, لیکن پیروی کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے کہ قرآن مجید اور احادیث کے اندر جو کچھ ہے اس کے بجائے دوسرے خیالات کی بھی پیروی کر سکتا ہوں یا دوسرے خیالات کو ان پر ترجیح دے, تو ایسی صورت میں آپ کا جو حق ہے اس حق کو اس نے قبول نہیں کیا اور یہ خطرہ ہے اس کی ساری محبت اور ساری تعظیم و توقیر ضائع چلی جائے. یہ چار باتیں تو قرآن مجید کی آیت میں کہی گئی ہیں اور اس پر بنیاد رکھی گئی ہے. وہ اولئک هم المفلحون, جو لوگ ایسا کریں گے وہی کامیاب ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جو ان چاروں باتوں میں سے کسی ایک کے اندر بھی خلل پیدا کرے گا اس کے لیے اس کی کامیابی کے اندر خلل پڑنے کا خطرہ ہے. تیسری چیز جو تفرقے کا سبب بنتی ہے وہ کیا ہے, کسی شخص کو پیغمبر کے علاوہ کسی شخص کو مرکزی حیثیت دے دی جائے. کسی دوسری شخصیت کو جب مرکزی حیثیت دے دی جاتی ہے تو اس سے بھی فرقہ وجود میں آتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے, جبکہ ائمہ اور مشائخ اور علماء کے سلسلے میں غلو اختیار کیا جائے. تمام ائمہ کا, تمام اہل علم کا, تمام مشائخ کا ایک مقام اور درجہ ہے اور ان کے مقام اور درجے کو کے اعتراف کا حکم دیا گیا ہے اور ان کے احترام کا حکم دیا گیا ہے. انزل الناس منازل, سارے لوگوں کو ان کے درجے پر رکھو, لیکن پیغمبر کے علاوہ کسی بھی شخص کو یہ درجہ حاصل نہیں ہے کہ اس کو مرکزی شخصیت کی حیثیت دے دی جائے کہ حلال و حرام میں اسی کو آخری مرجع قرار دے دیا جائے اور کہا جائے کہ رسول کی طرف سے جو کچھ لایا گیا ہے سب کی اس نے تفصیل کر دی, اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ درجہ دے دیا جائے تو پھر معاملہ خطرے کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. حدیث کے اندر ایک مرتبہ میں دیکھ رہا تھا اعلام الموقعین, یہ بڑے لمبے عرصے کی بات ہے, غالباً میری طالب علمی کا زمانہ تھا, تو اس میں ایک حدیث امام ابن قیم نے ذکر کی ہے. وہ بڑی ہی فیصلہ کن قسم کی حدیث ہے بدعتوں کے ایجاد ہونے کے تعلق سے اور امت کے اندر تفرقہ پیدا ہونے کے تعلق سے. اس حدیث کے جو الفاظ اب تک مجھے یاد ہیں اس میں یہ ہے کہ بدعت کس طرح سے ایجاد ہوگی, کہ ایک آدمی یہ کہے گا کہ قد قرأت القرآن فلم ار الناس یتبعونی حتی احدث لهم غیرہ, کہ میں نے قرآن پڑھا لیکن دیکھتا ہوں کہ